من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أما السفينة اب میں بہرحال کشتی تو چند محتاج لوگوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے فورت تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اس کو تھوڑا سا نقص کر دوں، توڑ دوں. وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُدُ، تو اس کا ایک تختہ نکال ڈالا، کیونکہ ان کے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا. وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا. وہ امل غلام، دوسرے نمبر پر وہ لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے مار دیا. فکان اباواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، ایمان والے تھے. فخشینا، ہم ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں لے جائے، کافر بنا دے. فاردنا، تو ہم نے یہ چاہا کہ اس لڑکے کے بدل ایسا لڑکا ان کو دے جو پاکیزگی تقوی والا ہو اور رحم دار ہو، بہتر ہو. وعمل جدار، تیسرے نمبر پر وہ اقرب الرحما کا معنی ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہو. وہ عمل جدار ہو، اور دیوار کا قصہ سنو، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، اس کا باپ مر گیا تھا، اس کے تلے خزانہ دبایا ہوا تھا اور ان کا باپ یا دادا نیک شخص تھا. تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم جب جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتم من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے مہربانی تھی ان پر. فما فعلتہ عن امری، اور میں نے اپنے اختیار سے اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا. ذالک تاویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ اصل حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے، جن پر تم اے موسیٰ صبر نہیں کر سکے. آپ نے گزشتہ سبق میں، آج آپ کے سامنے پارا نمبر 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک پڑھا ہے، یہ وہ تین واقعات جو موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے ساتھ ہوئے، خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جو نظر آئے ان کے جوابات ہیں. پہلا واقعہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کشتی میں بیٹھے نا تو موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے دیکھا کہ خضر علیہ الصلات والسلام نے کشتی کا ایک ٹکڑا، ایک تختہ اس کو نکال دیا یا سوراخ کر دیا، جو بھی ہو. ہی میڈ لائک ہول ان سائڈ، اور ہی بروک ان سائڈ مڈل آف دا شپ. کیا ہوا؟ اب تو پانی اندر آ جائے گا. تو وہ واقعہ آپ نے پڑھا، تو موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے جب اس واقعے کو دیکھا کہ مسافر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو مفت میں بٹھایا، فری آف چارج بیٹھے ہیں، اور آپ نے اوپر سے اس کی کشتی بھی توڑ دی، جو بروکن کشتی بھی توڑ دی. تو فرمایا اخرقتھا لتغرق اہلھا، تم کشتی میں بیٹھنے والے کو ڈبونا چاہتے ہو. یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا. اس پر مفسرین نے بہت اچھی بات لکھی، سبحان اللہ، فرمایا اللہ پاک کی اس میں حکمت بھی ہے کہ خیزر کے واسطے سے کاش کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کا واقعہ یاد کرتے تو صبر کرتے، حضرت خیزر پر سوال نہ کرتے. وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا. ان کے زمانے کے نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے ایجپٹ میں، وہ بڑا ہو کر تیری حکومت کو لے لے گا. یہ نجومیوں نے کہا تھا. تو فرعون نے نیت کر لی کہ جتنے بھی قبطی لوگ تھے، مرد ہو یا عورت، ان کو پولیس بنا دیا، پولیس میں بھرتی کرو سب. اور بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جو آنے والے ہیں ان کے ماننے والے جو بھی، یعنی ان بنی اسرائیل کے گھر کے سامنے بیٹھ جاؤ، جس جس گھر میں لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دو. بقول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 12,000 بچوں کو قتل کیا. یہ تفسیر عزیزی میں لکھا، بعضوں نے 70,000، بعضوں نے 80,000، بعضوں نے کیا کیا لکھا، لیکن اتنے بچوں کو قتل عام کر دیا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی ماں کے دل میں ڈالا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو. اور عورت نبی نہیں ہوتی ہے، عورت پر وحی آتی نہیں ہے. یہاں پر مراد موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ پاک نے اس بات کو ڈالا کہ جب کبھی تمہیں ڈر لگے کہ فرعون آپ کے بچے کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیج رہا ہے، آپ پہلے سے ایک صندوق بنا لینا پورا، جس کو سوٹکیس جیسا ہو بندوق ہو، تو ویسا بنا کر کے بچے کو اس میں سلا دینا، اور اس کو لاک لگا کر کے بند کر کے سمندر میں، دریائے نائل میں ڈال دینا. بس یہ حکم تھا اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کر لیا، جبکہ خطرہ ہوا کہ میرے بچے کو بھی قتل کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کام کو کیا. وہ صندوق جیسا بنایا، چھوٹا سا بچہ تھا بھی، اس میں اس کو سلایا، برابر پیک کر دیا، بند کر دیا، بند کر کے سمندر میں ڈال کر آ گئی. یہ تو ماں تو ماں ہوتی، کیسے بچے کو ڈالے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بچے کو دوبارہ تیرے پاس لے آؤں گا. وعدہ تھا، واز اے پرومس آف اللہ، آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ یور چائلڈ بیک ٹو یو. یہ حکم تھا، ڈال دیا. اب یہ بچہ سمندر کے موج کے ذریعے آتا رہا، اور وہی کنارے کنارے گھومتا جہاں پر فرعون ان کی بیوی اس کی بیوی آسیہ چل رہی تھی وہیں پر وہ صندوق آ کے رک گیا. انہوں نے نکالا, کھولا تو دیکھا خوبصورت بچہ تھا, خوبصورت بچہ. تو فرعون نے پہلے ہی کہا یہی بچہ ہے جو میری حکومت کو لے لے گا, ہی از گوئنگ ٹو ٹیک اوور مائی کنگڈم. یہی تو اس وقت آسیہ نے کہا نہیں, یہ بچہ کوئی خوبصورت بچہ ہے اور یہ بڑا ہو کر ہمارا خیر خواہ بنے گا, ہمیں صحیح راہ صحیح راستے پر لے جائے گا, مددگار بنے گا. جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے اگر اس وقت فرعون بھی بولتا کہ ٹھیک ہے یہ بچہ ہمیں رہنمائی کرے گا, تو اللہ نے جیسے آسیہ کو اسلام دیا ویسے فرعون کو بھی اسلام دے دیتا, مسلمان بنا دیتا. لیکن اللہ نے ایک عجیب بات وہاں فرمائی, فرمایا میں نے اپنی محبت, اللہ کی محبت کا عکس موسیٰ علیہ السلام کے اس جو بچے کی شکل میں تھے ان کے چہرے پر ڈالا, جیسے ہی آسیہ نے دیکھا اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت بیٹھ گئی, بس اس کو پسند آ گیا, یہ بچے کو گھر لے گئے, بڑا کیا. اور پھر پورا واقعہ مشہور ہے, فرمایا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس واقعے کو یاد کرتے کہ ہر ایک کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے, جیسے اللہ پاک نے میری حفاظت کی جب میں بچہ تھا, میری حفاظت کی اور آج میں نبوت کے درجے پر پہنچا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی اس کشتی میں بیٹھنے والے مسافرین کی بھی حفاظت کریں گے. اگر یہ سوچ لیتے تو موسیٰ علیہ السلام صبر کر کے بیٹھتے, سوال اور کوشچن نہ کرتے. مفسرین فرماتے اما السفینہ تو وہ کشتی, فکانت لمساکین, کس کی تھی؟ مسکین لوگوں کی تھی. کیا مطلب؟ وہ 10 بھائی تھے, اس میں 5 ڈس ایبل تھے اور 5 نارمل تھے, اور نارمل بھائی مزدوری کرتے تھے اور اپنے ڈس ایبل بردرز کو کھلاتے تھے, خود بھی کھاتے تھے ان کو بھی. ان کی مزدوری کام صبح سے شام, لوگوں کو ایک طرف سے بٹھا کر کشتی میں لے جانا دوسری طرف, پھر ادھر سے لانا اس طرف, اس کو کہا جاتا ہے مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پورے دین میں اتنا ہو کہ جس سے اس کا دین اتنا کھانا ہو کہ اس کا گزران ہو جائے, دین کا ایک دین کا اتنا گزران ہو, اتنا کھانا ہو کہ پورے دین کا گزران ہو جائے. اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. فقر یفقر, فقر کے معنی ہے ریر کی, یہ ہڈی ہے نا بون, یہ ریر کی ہڈی ہے اسپائن جس کو کہتے ہیں. فقر کے معنی وہ ٹوٹ جائے, جب ریر کی ہڈی اسپائن ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آدمی کچھ کام کر رہتا نہیں ہے, اسی اسپائن کے اوپر بندے کا پورا سپورٹ رہتا ہے. اگر اسپائن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو پھر اس کے کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, یہ بین نہیں ہو سکتا, یہ بیٹھ نہیں سکتا ہے, بہت سارے. فقیر کو بھی فقیر اس لیے کہتے ہیں یہ مالی اعتبار سے ٹوٹ گیا ہے, مالی اعتبار سے ٹوٹ گیا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن ان کے مقابلے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکینن زامت ربا او مسکینن, اللہ نے قرآن میں کہا مسکین وہ ہے جس کا پیٹ مٹی سے لگا ہوا ہو, یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, اور فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا گزارا کچھ کھانا پینا ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے اس کی دلیل بیان فرمائی ہے. خیر, ایک مسکین, یعملون فی البحر, یہ 5 بھائی تھے یہ مزدوری کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا, میں نے ارادہ کیا, حضرت خضر فرماتے ہیں میں نے اس لیے کہ اس کا توڑنا یہ کام میرا ہے, توڑنا تو اپنی طرف نسبت کی, اللہ کی اللہ نے توڑا, ایسا نہیں کہا, بے ادبی ہے یہ, یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے. کیا کہا؟ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں توڑ دوں, کشتی کا ایک ٹکڑا نکال دوں, اس کو ذرا ایب ڈار کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا تھا, بادشاہ تھا جس کا نام حدد بن بدد تھا, حدد بن بدد اس کا نام تھا. یہ بادشاہ اپنے کارندوں اور خدمت گزاروں کو کہتا تھا کہ سمندر کے کنارے گھومتے رہو, جس کی کشتی اچھی ہو, پرفیکٹ ہو, اچھی ہو, اس کو لے لو, غضب کر لو, چھین لو. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس کنارے پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کشتی کے ذرا اندر سے ابدار کر دیا. اب جب ہم اس کنارے سے پھر آگے جانے لگے تو مفسرین فرماتے ہیں کشتی کو دوبارہ جیسی تھی ویسی کر دی, نارمل ہو گئی, تاکہ گویا کہ ان مسکینوں کی, ان غریبوں کے مال کی حفاظت کی. معلوم ہوتا ہے اس سے مسئلہ, علماء نے بیان فرمایا غریب کی مدد کرنا اور حفاظت کے لیے انتظام کرنا یہ انبیاء علیہ السلام اور نیک اور صالحین کی سنت ہے. اس کی طرف اشارہ کیا یہاں, کہہ رہے فارت و نعیبہا وکان وراءہم ملک یاخذ. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, کشتی والے کی کشتی کی حفاظت کی, حفاظت کی تاکہ غریبوں کا مال نہ لے لے. یہی واقعہ اسی شکل کا ہندوستان میں ہوا, کشتی کا نہیں, علم قرآن کا, علم حدیث کا, علم سنت کا. قرآن اور حدیث کی بقا کے لیے سب سے پہلے حیدرآباد میں سب سے پہلے یونیورسٹی کھولی گئی, جس کا نام تھا عثمانیہ یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ دوسری بھی یونیورسٹیاں تھیں, لیکن ان یونیورسٹی میں کیا ہوتا تھا, علم جدید سیکھا جاتا تھا. آج کل کا جو علم ہے وہ سیکھ کر کے لوگ آہستہ آہستہ کفر کی طرف جاتے تھے, لوگ آہستہ آہستہ مرتد بنتے چلے جاتے تھے, جیسے ہوتا ہے آج کل بھی. بہت سارے بہت ڈیپ ڈگری حاصل کرتے ہیں, بہت ہی سائنس میں جل جاتے ہیں, تو دماغی اعتبار سے یہ تھوڑے زگ زگ ہو جاتے ہیں اور شک کرنے لگتے ہیں حدیثوں میں, قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں. تو یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں خالص علماء پڑھتے تھے, جنہوں نے علم جدید کو حاصل نہیں کیا بلکہ علم قرآن اور علم حدیث کو حاصل کیا اور آگے پہنچایا, تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کا علم باقی رہے, حدیث کا علم باقی رہے, لوگوں کا ایمان باقی رہے. اس کے بعد سب سے پہلے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے اندر میں سب سے پہلے یہ بنیاد ڈالی ہے, یعنی چھوٹا سا جو بھی ہو. اور اس کے بعد وہاں سے بڑھتا گیا شاہی مراد آباد میں, اس کے بعد سہارنپور میں, آہستہ آہستہ یہاں تک کہ پھر ہندوستان میں جگہ جگہ یہ مدرسے قائم ہوئے. اور اسی وقت میں یہ انگریز کا تسلط وہاں پر ہوا اور علماء اتنے ہو گئے, ان مدرسوں میں اتنے بڑھ گئے اور انگریز کا تسلط ہوا تو دہلی کے اسٹریٹوں میں اسی طرح جگہ جگہ علماء کرام کی قریباً 50,000 یا 35,000 علماء کرام کو, اس میں سے اکثروں کو سور کی چمڑی میں باندھ کر کے لٹکایا گیا, ان کو قتل کیا گیا. کئی ہزار علماء کرام کی باڈی لٹکی ہوئی تھی اس زمانے میں, لیکن اللہ پاک نے ان مخصوص بندوں کی اخلاص کی وجہ سے, اخلاص کی کہ لوگ عیبدار بنانا چاہتے تھے کہ مسلمان عیبدار بن جائیں, قرآن عیبدار بن جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عیبدار بن جائیں. ان میں کچھ مسلمانوں نے, کچھ علماء اور صالحین نے محنت کی اور علم قرآن اور علم حدیث کو آگے تک پھیلایا. اللہ پاک نے اسی کا ثمرہ باقی رکھا کہ جس اخلاص کے نتیجے پر پورے ہندوستان میں, اس کے بعد تو پاکستان الگ ہوا, آج پاکستان پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں، بنگلہ دیش میں اس وقت ساتھ میں تھا، آج بنگلہ دیش میں ہزاروں مدارس ہیں، یہ سب برکت ہے ان مخصوص نیک اور صالحین کی جنہوں نے علم قرآن اور علم حدیث کو باقی رکھنے کے لیے جان کی قربانی دے دی ہے۔ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں اسی آیت کے تحت میں لکھتے ہیں، وہ ایک مال کی حفاظت تھی اور ایک دین کی حفاظت ہے، اور دین کی حفاظت سب سے بڑی ہے، سب سے اعلی ہے۔ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ مساکین سمندر میں کام کرتے تھے، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو توڑ دوں، وکان وراءہم، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ یاخذ کل سفینۃ غصبا، ہر ایک کی کشتی کے اور مال کو چھین لیتا ہے، تو میں ان غریبوں کی مدد کر دوں، ان مسکینوں کی مدد کر دوں، تاکہ اس لیے کہ ان کے پاس آمدنی کے لیے کچھ اور نہیں ہے، یہی ایک سلسلہ ہے جس سے کچھ کماتے ہیں اور اپنا گزران چلاتے ہیں۔ ان کی خود کی کشتی تھی، بعض مفسرین کہتے ہیں خود کی نہیں تھی، صبح سے شام تک یہ بورو کرتے تھے کشتی اور مزدوری کرتے تھے، شام میں وہ کشتی واپس کر کر جو پروفٹ منافع ملتا تھا اسے کھانا خرید کر کے خود بیٹھ کر کھاتے تھے اور اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہ تو کشتی کا، کشتی کے توڑنے میں حکمت کیا ہے اس کو بیان فرمایا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں اس کو بیان فرمایا، واما الغلام فکان ابواہ، اب یہ غلام لڑکا تھا، یہ نابالغ لڑکا تھا۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے کہ یہ بچہ تھا، اس کا نام جیسور تھا۔ صاحب روح البیان نے اسی طرح، جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے اس کا نام نقل کیا ہے، جیسور تھا اس کا نام غلام کا۔ فکانا، یہ بچہ، اب اس کا کیا ہوا، ان کے باپ تو ماں تو مومن تھے، بخاری اور مسلم میں ہیں، واما الغلام فتبی کافرا، واما الغلام فتبی کافرا، یہ بچہ طبی اعتبار سے، فطری اعتبار سے کافر کفر پر پیدا ہوا تھا۔ حدیث میں تو آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ای علی الاسلام، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر ان کے ماں باپ بچے کے جیسا جیسا ماحول ہوتا ہے، اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو بچہ پھر مسلمان باقی رہتا ہے، سکھ گھرانے میں پیدا ہوا بچہ سکھ بنتا ہے، اگر یہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا بچہ پھر یہودی بن جاتا ہے، کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا یہ کرسچن بن جاتا ہے، مجوسی فائر ورشپر کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ مجوسی بن جاتا ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہندو بن جاتا ہے، ایٹیس کے گھر میں، فرمایا جس گھر میں جیسا ماحول ہو، ورنہ اللہ ہر بچے کو اسلام پر پیدا کرتا ہے، اسلام پر۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی کافر کا بچہ، غیر مسلم کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر جائیں، انتقال کر جائیں تو کہاں جائے گا، یہ تو اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار تو بلوغت کے بعد ہے، بچہ جب بالغ ہوتا ہے تب سے پھر اس کے اعمال شمار کیے جاتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے، یہ کیا کیا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، سب کچھ۔ لیکن اس کے بالغ ہونے تک تو یہ بالکل معذور ہے، انسن ہے، کچھ بھی کرے اس کے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اگر کافر کا بچہ، غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کا بچہ اگر یہ بلوغت سے پہلے مر جائیں تو یہ کیا جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اطفال اہل المشرکین خدم اہل الجنتی، مشرکینیوں کے یعنی غیر مسلم کے بچے اگر یہ بلوغت سے پہلے مر جائیں خدم اہل الجنتی، وہ جتنے بھی مسلمان جنت میں گئے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، ان مسلمانوں کی خدمت کریں گے، کہاں پر جائیں گے؟ جنت، چاہے خادم بھی ہو لیکن جائیں گے کدھر؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ نے اس بچے کو قتل کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ میری حدیث اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اگر یہ بچہ نابالغ ہے، اگر اس لیے کہ یہ بچہ اسلام پر پیدا نہیں ہوا، یہ بچہ تو بھی کفر پر پیدا ہوا تھا، ورنہ سارے بچے اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بچہ اگر بڑا ہوتا، بالغ ہو کر بڑا ہوتا، چونکہ اس کے ماں باپ کو ایک ہی بچہ تھا، اس بچے سے بڑی محبت تھی، that so much love for him، اگر یہ بچہ بڑا ہوتا کفر کافر بنتا، تو کافر بننے والا تھا، تو ان کے ماں باپ بچے کی محبت میں کافر بن جاتے، بچے کی محبت میں کافر بن جاتے، اس لیے اللہ پاک نے دونوں کی مدد فرمائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں کی مدد فرمائی، نابالغ بچہ ہے، اگرچہ کفر پر پیدا ہوا لیکن نابالغ کی حالت میں اگر یہ مر گیا تو اس پر بھی رحم کیا کہ جنت میں جائے، اور ماں باپ پر بھی رحم کیا کہ ماں باپ بھی اسلام پر باقی رہے جنت میں جائے۔ یہ حکمت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا صاحب مظہری، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ابن جریر طبری وغیرہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہر انسان کی شرست میں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی صفت کا غلبہ رکھا ہے، کوئی کوالٹی کا غلبہ ہے، کسی میں علم کی صفت کا غلبہ رکھا ہے، جب یہ بڑا ہوتا ہے تو عالم بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی میں رحم کی صفت رکھی ہے، جب یہ بڑا ہوتا ہے تو بڑا رحم دار ہوتا ہے، کسی میں سخاوت کی صفت رکھی ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو یہ سخاوت ہی کرتا رہتا ہے، کسی میں معین مددگار، یہ بڑا ہوتا ہے تو لوگوں کی ہر وقت سپورٹ، لوگوں کی مدد کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور کسی کے لیے مدل، گمراہی کے لیے لکھا ہے، جب یہ بڑا ہوتا ہے تو گمراہ بنتا ہے، اس پر وہ صفت مدل غالب آ جاتا ہے۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں تفسیر مظہری والے اور دوسرے مفسرین، اس بچے میں مدل کی صفت تھی، خود بھی گمراہ ہوتا اور دوسرے ماں باپ کو بھی گمراہ کرتا، اس کے گمراہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے کہا اس کو قتل کیا جائے، تو پہلے خضر علیہ السلام نے اس کے برین کو کھینچ لیا تاکہ مر جائے، نہیں مڑا، تو پھر اس کے پیر پکڑ کر اس کو دیوار سے ٹکرایا، پھر بھی نہیں مڑا، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے چھری سے اس کو ذبح کیا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، جس اعتبار سے بھی ہو، لیکن اس بچے کے بارے میں ہے فخشینا ان یرہقہما، ہم نے خوف کیا، خشینا، ارے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضرت خضر علیہ السلام اکیلے کہتے فخشیتو، مجھے ڈر لگا، تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن فخشینا، ہم نے، تو ایسی صورت میں تھے کون؟ خضر، اور اللہ نے حکم دیا تو اللہ کو خوف کرنے کی کیا ضرورت؟ خوف تو بندہ کرتا ہے، خوف تو انسان کرتا ہے، خوف تو جنات کرتا ہے، خوف تو جانور کرتا ہے، اللہ کی ذات کو خوف، فخشینا، ہم ڈرے، اللہ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی تفسیر جو قرآن کے سمجھانے کا انداز ہے، اگر کوئی آدمی لغت پر کڑی بیٹھ جائے تو گمراہ ہو جائے گا کہ اللہ بھی خوف کرتا ہے ہم سے، اللہ خوف نہیں کرتا ہے۔ فخشینا کیا معنی؟ یہاں پر فخشینا کے معنی ہمارے علم میں تھا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا علم ازلی، اللہ کا علم ابدی،
جب سے ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ کا علم, فرمایا ہمارے فخشینا ہمارے علم میں تھا ان یرہقہما طغیانا و کفرا, یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کی ماں باپ کو بھی شرارت اور کفر میں ڈال دے گا, یہ ہمارے علم میں تھا. اور ابن جریر طبری وغیرہ نے کہا فکرینا, فکشینا میننگ فکرینا, ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ بڑے ہو کر ماں باپ کو کفر کی طرف لے جائیں, ہم نے اس بات کو پسند نہیں کیا, اس لیے ہم نے اس کو قتل کروا دیا.
سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ سر میں مدرسے میں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا,
فاردنا, ہم نے ارادہ کیا. دیکھو عجیب بات لے آئے, فردنا, ہم نے ارادہ کیا. اوپر کیا کہا؟ فرد تو, خضر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کے اندر عیب کر دوں, کشتی کو توڑ دوں. یہاں کیا کیا؟ ہم نے ارادہ کیا. جی ہم نے ارادہ کیا خضر علیہ السلام نے, اس لیے کہ یہ فساد پھیلائے گا. یہ کرے کیا کرے گا؟ بڑا ہو کر فساد پھیلائے گا اور اللہ کی طرف نسبت کریں گے, چونکہ دونوں شامل ہیں نا, تو اس وقت کہیں گے کہ اللہ اصلاح کرنا چاہتا ہے, اصلاح ماں باپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اس لیے فساد سے بچا کر ماں باپ کو اصلاح کرنا چاہتا ہے اور بچے کو بلوغت سے پہلے پہلے ہی ختم کر کے جنت میں غلام بنانا چاہتا ہے. فاردنا ایبدلہما ربہما خیرم منہ زکاتا, ہم کیا کریں گے؟ اس بچے کو قتل کیا جائے گا اور اس کی جگہ ان کے ماں باپ کا یہ ایک ہی اکلوکا بیٹا. ظاہری بات ہے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اور جب بچہ مر جائے تو ماں باپ کو بہت غم ہوتا ہے. بچہ مر گیا بہت غم ہوتا, ایک ہی بیٹا ہوتا ہے تو اور غم ہوتا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایبدلہما بدل یبدلو, تبدیل قرآن میں ہے نا, فاولائک الا الذین تابوا واصلحوا, کہہ رہے جو توبہ کر لے نیک عمل کرے ایمان لے آئے, فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ہم ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یعنی یہ اس کا زینا ختم, ڈیلیٹ, اس کی چوڑی ڈیلیٹ, توبہ کرنے کی وجہ سے اس زنا کی جگہ حج, اس زنا کی جگہ نماز, اس کی جگہ عمرہ, فلاں فلاں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اس کو ڈیلیٹ کر کے, اس بچے کو ختم کر کے اس کی جگہ اللہ پاک نے, جمہور مفسرین فرماتے ہیں ایک بچی عطا فرمائی, ایک بچی ان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی جس کی شادی وقت کے نبی سے ہوئی, بڑی ہوئی تو وقت کے نبی سے ہوئی, اللہ پاک نے اس نبی کی زندگی میں اس بچی سے 70 انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے. فاولائک یبدل اللہ سیئ, یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کہا. جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو بہت غمگین تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سلمہ دعا کر انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کہ اللہ سے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بہتر نعم البدل عطا فرما. اللہ میرے, اللہ کے نبی, میرے ہسبینڈ سے بڑھ کر کون مجھے مل سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں میرا ہسبینڈ کتنا اچھا تھا, مجھے کون مل سکتا ہے میری زندگی میں؟ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا دعا تو کر اللہ, ابھی عدت ختم ہوئی کہ اس سے بہتر بدل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پروپوزل ڈالا اور اللہ کے حبیب کی شادی ام سلمہ سے ہوئی اور وہ میری اور آپ کی ماں بنی. سب سے بہتر صحابی سے بہتر نبی ہوتے ہیں نا, اور وہ بھی امام الانبیاء. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جن کا ذکر وہ ازواجہ امہات المؤمنین قرآن میں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کہہ رہے یبدلہما ربہما, ان کا رب ان کی جگہ پر ان کو بہتر دے گا. کیسا بہتر؟ زکاتا, جو بالکل نیک ہوگا, پاکیزہ ہوگا, یعنی لڑکا ہو یا لڑکی وہ نیک ہو. وہ اقرب الرحما, اور ماں باپ پر رحم کرنے والے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے. اور ہر ماں باپ چاہتے ہیں, ہر ماں باپ چاہتے ہیں, اس لیے کہ زندگی میں دو قسم کے بچے ہوتے ہیں, نیک بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بچے بھی ہوتے ہیں اور بری عادت والے ہوتے ہیں. ماں باپ کے لیے بڑی مصیبت بن جاتے ہیں, بڑی مصیبت بن جاتے ہیں, زندگی ماں باپ کی دو بھڑ ہو جاتی ہے, دو بڑ ہو جاتے. یہاں کہا عجیب بات, فہردنا ایب دلہما, ہم نے ان کی جگہ ایک لڑکی عطا فرمائی اور اس کی شادی ایک نبی سے ہوئی اور اللہ نے ان کے زندگی میں 70 انبیاء پیدا فرمائے. سبحان اللہ. دوسری بات, تیسری بات, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دیوار, بہرحال وہ دیوار, اب یہ دیوار مفسرین فرماتے ہیں, حکیم الامت وغیرہ جنہوں نے تفسیر سب نے لکھی ہے سب کہہ رہے ہیں ان کا باپ مراد ہے یا پھر ان کا دادا مراد ہے, یا بعضوں نے کہا ساتویں پشتکا دادا مراد ہے, ساتویں پشتکا دادا مراد ہے, بعضوں نے کہا دسویں پشت کا دادا مراد ہے. بہت نیک تھا, صالح تھا, اللہ کا فرما بردار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو اللہ ان کی نیکیوں کو 7 نسل تک چلاتا ہے, اور جب برائی کا کام کرتا ہے تو اس کی برائی 7 نسل تک نقصان دیتی ہے, بچوں کو, اولاد کو, سب کو نقصان ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے اکثر مفسرین نے یہی کہا ساتویں نسل کا دادا مراد ہے, بہت نیک تھا, یا کہے اس کا باپ بھی کہہ دو, بعضوں نے کہا اس کا باپ تھا, جیسے کہ روایت میں ہے باپ تھا. اب یہ مرنے لگا, مرنے لگا تو مرتے ہوئے اس نے اللہ سے کہا میرے بچے بالکل چھوٹے ہیں, یتیمین کا ذکر ہے نا, یتیم کس کو کہتے ہیں؟ انسان میں اگر کسی کا باپ مر جائیں اور بچہ نابالغ ہو تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے, اور جانوروں میں جس کی ماں مر جائیں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. اس لیے ان کا تو باپ ٹھکانے نہیں ہوتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے, سارے ہی جانوروں کے پیچھے جاتا ہے. اس لیے جانوروں میں ان کی بچہ ہو اس کی ماں مر جائے تو کہتے ہیں یہ بچہ یتیم ہے, لیکن انسانوں میں اگر باپ مر جائیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم بچہ ہے. لیکن یہ صرف بلوغت تک, بالغ ہو گیا اس کے اوپر سے یتیم کا وہ ٹائٹل ہٹ جاتا ہے, اب یتیم نہیں, یتیم تھا بلوغت تک. تو یہاں پر یتیم معلوم ہوتا ہے, تو وہ باپ نے یوں کہا اے اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, بہت نیک آدمی ہوگا چھوٹے چھوٹے. تو اس کے پاس سونے اور چاندی کا خزانہ تھا, اب ایسے ہی چھوڑ کر جائے گا تو کوئی چوری کر لیں گے, بچوں تک نہیں پہنچے گا, بچوں تک نہیں پہنچے گا. تو اس نے دفن کر دیا, اس نے دفن کر دیا اور اس کے اوپر ایک دیوار بنا دی تاکہ کوئی دیوار کو توڑ کر نہ لے جائے, بعض مرتبہ زمین بیٹ دے تو بھی یہ دیوار بنا دی. وہ دیوار گرنے کے قریب تھی, اب ظاہری بات ہے وہ گر جائے گی تو کوئی نہ کوئی اس خزانے کو, اس لیے کہ دیوار نیچے سے لی جاتی ہے, اوپر تو نہیں رہتی, اوپر اترے گر جاتی نیچے سے, لیکن پرانی ہو گئی تو دیوار وہ نیئرلی فالنگ ڈاؤن, گرنے کے قریب تھی کہ حضرت خضر نے اس طرح ہاتھ سے سپورٹ دے دیا, ایسا بس وہ سیدھی ہو گئی, توڑا نہیں کہ توڑ کر دوبارہ بناوے, نہیں ہاتھ سے ایسا سپورٹ دیا تو بالکل سیدھی ہو گئی, خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا. اب یہ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ مال کی بھی حفاظت کر رہا ہے, ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ, اس لیے یاد رکھو ہمیں پتا نہیں ہے, کبھی دادا کی دعا لگ جاتی ہے, کبھی نانا کی دعا, کبھی دادی کی, کبھی دادا کی, کبھی دادی کی, کبھی ماں کی, کبھی باپ کی, کہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کہتے ہیں نا میں کسی کی دعا ہی لگ گئی, دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نسلوں کی ایمان کی, نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما, تو وہ نسلوں کے مال کی حفاظت, وہ مال بھی عجیب سونے اور چاندی تھے, اس کی حفاظت ہوئی. یاد رکھو ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکون اور برکتیں اولادوں تک کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. بہت ہمارے یہاں سہارنپور میں عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں, کہ ایک آدمی بہت نیک تھا, بہت نیک تھا, لیکن پانچ وقت کی نماز کا پابند, بات سنیے, پانچ وقت کی نماز کا پابند, بہت نیک تھا, لیکن جب بھی مسجد جاتے تھے وہ بزرگ آدمی, جب بھی مسجد جاتے تھے, ظاہری بات ہے آپ جب بھی جاتے ہیں تو ینگسٹرز, یہاں تو نہیں ہم پاکستان انڈیا چلے جاتے ہیں تو بچے یہ راستے میں کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, بال سے کیا اور کیا کھیلتے رہتے ہیں, آنے جانے والے کے لیے وہ دیکھتے رہتے, تو وہ جب بھی مسجد جاتے تھے تو ان بچوں کو کہتے تھے کہ تیرا باپ ایسا تھا اس لیے تو کودتا ہے, تیرا باپ ایسا تھا, گویا اس کے باپ کو برائی سے یاد کرتے تھے, باپ کو گالیاں دیتے تھے, ایسا ہے تو ایسا, تیرا باپ ایسا اس لیے تو ایسا کرتا ہے. یقین جانیے وہ بزرگ آدمی اپنی پوری زندگی میں اتنے نیک ہونے کے باوجود اپنے بچوں سے اتنے پریشان تھے کہ پورے سہارنپور میں, کہہ رہے اس زمانے کے واقعہ لکھا ہے, پورے سہارنپور میں اتنا نیک آدمی ہے لیکن پھر بھی اپنے بچوں سے اتنا پریشان کہ پورے سہارنپور میں کوئی ماں کوئی باپ اتنا اپنے بچوں سے پریشان نہیں. کیا تھا واقعہ؟ وہ اس کے زمانے کے بروں نے بتایا کہ یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا اس کا باپ, اس لیے اللہ پاک نے اس کے بچوں پر یہ اثر ڈال دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, بہت اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا ہے. تمہیں کیا حکم ہے, تمہیں کیا حق ہے کسی کو برا کہنے کا؟ اللہ جانتا ہے کوئی سچ ہے, کوئی صحیح ہے, کوئی غلط ہے. اس کے مقابلے میں مولانا علی میاں صاحب کے والد نہیں تھے, یتیم تھے, ہے نا, وہ تو بار بڑے ہوئے, ماں نے اتنی محنت کی اور دعا کرواتی رہی کہ نماز بھی مس ہو جاتی ہے سو جاتے تو ان کو اٹھاتے جا عشاء پر کرا پابندی, اگر کسی کو مار کر آتے تھے تو واپس اس کو بھیجتے جا کر معافی مانگ کرا, اس قسم کی تربیت کی. لیکن ماں کی عمر 90 ایئرز تک ہو گئی اور کبھی بھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی, ماں کی نیکیاں دعائیں کرتی رہی. جب مولانا علی میاں صاحب بڑے ہوئے, آپ تو سنتے ہیں پتا ہے کتنا اللہ کا نیک بندہ تھا, کہ صرف ہندوستان میں نہیں عرب لوگ بھی ان کی جوٹیاں سیدھی کرتے تھے, عرب کے بادشاہ بھی ان کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ, جب کبھی عرب میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے دبئی میں, سعودی میں, اسی طرح بہت ساری جگہ پر, تو ان کو دعوت دی جاتی بیان کے لیے ہندوستان سے عربی کے اندر میں ان جاتے تھے. اب جب ان کا انتقال ہوا تو کہاں انتقال ہوا, جمعہ کا دن ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں, چیڑ کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں, اور آیت بھی کون سی ہے, سلام قولا من رب الرحیم, پڑھتے روح نکل گئی, رو نکل گئے. اب ان کے انتقال جمعہ کو ہوا, یاسین پڑھتے پڑھتے مسجد میں ہوا, جمعہ سے پہلے ہوا, لیکن ان کے نماز جنازہ غائبہ پڑھنے کی فکر عرب میں ہو رہی ہے, وہ لوگ تو غائبانہ جنازہ نماز پڑھتے ہیں, ان کے ہاں دلیل بھی ہے. تو انہوں نے کہا دونوں حرمین میں نماز پڑھیں گے, رمضان کا مہینہ تھا, رمضان میں ہی پڑھنا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں پڑھنا, یہ تو ہندوستان میں انتقال ہوا, لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کی جنازے کی نماز 29 نائٹ کو جب ختم قرآن ہوتا ہے حرمین شریفین میں, اس رات میں پبلک اور بڑھ جاتی ہے, تو ان کی جنازے کی نماز ختم قرآن کے بعد مکہ المکرمہ میں بھی پڑھی گئی اور مدینۃ المنورہ میں بھی پڑھی گئی. دیکھو کہاں کہاں اس کی یاد باقی ہے. معلوم ہوتا ہے ماں باپ کی نیکیوں کا اثر اپنے بچوں پر ہوتا ہے, اس لیے نیکیاں ضرور کرنی چاہیے. میں کہہ رہا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, یہ دونوں یتیم بچے تھے شہر میں رہتے تھے. یاد رکھو یتیم کا لفظ یہاں پر آیا, میں دو تین حدیث سنا دو, بخاری شریف میں ہے, سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے اوپر وہاں پر مسکین کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا, ایک صحابی سے کہا شادی کی تم نے, فرمایا نہیں, فرمایا تم مسکین ہو, شادی نہیں ہوئی تو کیا کہا تم مسکین ہو. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کے پاس گھر ہو اور جس کے پاس بیوی ہو اور جس کے پاس خادمہ کام کرنے والی ہو اور سواری ہو گاڑی اور دن بھر کا کھانا ہو, وہ بادشاہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بادشاہ ہے,
اور ہم تو سب سے بڑے بادشاہ, ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے, بادشاہوں کے بادشاہ. یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. اس طرح یہاں یتیم کے بارے میں, جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف میں ہے کہ اپنی انگلی سے جیسے میری شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ہے, وہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا. یتیم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یتیم کی پرورش کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں داخل ہوگا, ہاں اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو گناہ کا جس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو, وہ الگ بات ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی آئے, فرما اللہ کے حبیب میرا دل بڑا سخت ہے, بہت رونا نہیں آتا. فرمایا جاؤ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور ان کو کھانا کھلاؤ, اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا. مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے ابو یعلیٰ کی بھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس کے یہ پام کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں گے ہٹھیلی کے نیچے, اللہ ایک ایک بال کے برابر اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ راوی ہے, نبی علیہ وسلم فرمایا میں جب جنت کا دروازہ کھولوں گا تو سب سے پہلے وہاں میرے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی ہوگی. کون کھڑی ہوگی؟ عورت کھڑی ہوگی پہلے داخل ہونے کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھیں گے تو کیسے پہلے آ گئی؟ فرمایا اللہ کے حبیب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے بچے یتیم تھے, میں نے ان یتیمی کی پرورش کرنے میں شادی نہیں کی, اور آپ نے فرمایا کہ جنت یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی. ہمیں بھی یتیموں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خیر یہ تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وکانا, ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ وکانا ابوہما صالحا, ان کے باپ کون تھے بھائی؟ نیک تھے. ایک خارجی آدمی, یہ آدمی کس کے پاس آیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلے اور وہ لوگ کہتے تھے قتل کرنے کا, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں سے پوچھا بتاؤ مجھے, سورۃ الکہف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ فلاں یتیم بچہ اس کے مال کی حفاظت اللہ نے کیوں کی ہے؟ تو کیا کہا ان خارجیوں نے؟ ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا اس لیے ان کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا کر دیوار کو سیدھی کرو. فرمایا ان کے باپ سے زیادہ, ان یتیم بچوں کے باپ سے زیادہ میرا باپ حضرت علی سب سے زیادہ نیک تھا, سب سے زیادہ نیک تھا, تم میرے باپ کی قدر کرتے ہوئے میرا راستہ چھوڑ دو, مجھے آگے جانے دو. یہ واسطہ اس وقت حضرت حسین نے بیان فرمایا تھا, لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی, ایک بات نہیں سنی. خیر وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ یتیموں کا نیک تھا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما, دونوں طرف اشارہ کر دیا, پہلے واقعے کی طرف کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اگر ان کو اپنا واقعہ یاد آتا, دوسرے واقعے پر بھی صبر کرتے جبکہ بچے کو مار دیا تو بور اٹھے کیوں قتل کیا تم نے, ان کو اپنا واقعہ یاد ہوتا تو صبر کرتے. کون سا واقعہ؟ وہ بھی جب نکلے نا مصر سے باہر تو ایک اسرائیلی اور ایک قبطی, وہ قبطی اسرائیلی کو کہہ رہا تھا, وہ کون تھا؟ قاب اس کا نام تھا. وہ کہہ رہا تھا میرا سامان اٹھا, وہ تو فرعون کا باورچی تھا, کوکنگ کرنے والا باورچی, وہ انسپیکٹر تھا وہاں کا بس باورچی میں, جو دیکھ بھال, تو وہ سامان لاتا تھا. اس نے اس اسرائیلی سے کہا سر پر رکھو میں نہیں اٹھا سکتا, بہت ہیوی ہے. تو اس نے, میں حضرت موسیٰ چلے گئے, جا رہے تھے کچھ کام کے لیے, دیکھا یہ دونوں آرگیومنٹ کر رہے ہیں, تو اسرائیلی نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ مجھ سے آرگیومنٹ کر رہا ہے, میرے سر پر ہیوی
بوجھ رکھ رہا ہے وغیرہ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا, نہیں سمجھا تو کیا کیا, ایسے پیچھے سے دھکا مارا ایسا, ہے نا. فقضا موسیٰ, تو نہیں بات, موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مارا وہیں مر گئے, مارنے کی نیت نہیں تھی, اس اسرائیلی سے چھڑانے کے لیے ایسا پیچھے دھکا مارا لیکن وہیں مر گیا, وہ تو وہیں مر گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. کاش کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد ہوتا تو صبر کرتے, صبر کرتے کہ اللہ پاک نے تمہاری حفاظت کیسے کی, سمجھنا ہی بات. اور تیسرے واقعے میں بھی صبر کرتے, جبکہ ان کو اپنا واقعہ یاد آتا کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی, تو وہاں ایک طرف کھڑی ہے, لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے. پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے, تم کیوں یہاں بیٹھی ہو؟ کہ یہ پہلے پلائیں گے پھر ہمارا نمبر آئے گا. فرمایا آؤ ادھر, لاؤ تمہاری بکریاں. انہوں نے پانی نکالا اور بڑی بڑی ڈول نکالی اور بکریوں کو پانی پلا دیا. وہ تو جلدی گھر پر پہنچ گئی اور شعیب علیہ السلام نے پوچھا, بکریوں کو پانی بھی پلایا؟ پلا دیا, بہت جلدی آ گئی وقت سے پہلے. کہا کوئی طاقتور آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے نکالا ڈول سے پانی پلا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان لڑکیوں سے مزدوری نہیں لی. اور یہاں پر بھی کہتے کہ دیکھو گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا, صبر کرتے. یہاں پر بھی اگر صبر کرتے تو خضر سے سوال نہ کرتے کہ تم نے گاؤں والوں نے تو کھانا دیا نہیں, پھر ان کی دیوار کیوں سیدھی کی تم نے؟ دیوار سیدھی کی تو پیسے لیتے ان سے. تو موسیٰ علیہ السلام تم نے بھی تو پیسے نہیں لیے تھے جبکہ بکریوں کو پانی پلایا تھا. اگر اپنی زندگی کے تین واقعات انہیں یاد ہوتے تو وہ صبر کرتے اور آگے چلتے. اللہ کے حبیب فرماتے ان کو اور زیادہ علم جاننے کا ملتا, لیکن فرمایا کہ بس اسی پر بس ہو گیا. تین مرتبہ انہوں نے کوشچن کر دیا تو کہا اب تمہارا کام نہیں ہے, تم نکلو یہاں سے, اپنا راستہ پکڑو. رحمت من ربک, یہ تو میرے رب کی طرف سے رحمت تھی, اس کی حکمت تم جانتے نہیں تھے. میں نے پہلے ہی کہا تھا لن تستطیع معی صبرا, تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. وما فعلتہ عن امری, میں نے اس کو میری طرف سے کیا ہے. اوپر میں فاردتو کہا, دوسرے میں فاردنا کہا, تیسرے میں فارادا کہا. اللہ کہتے ہیں اللہ نے ارادہ کیا ان بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے, سمجھنا ہی بات. اور دوسرے میں وہ فساد کرنے والے تھے اس لیے خضر علیہ السلام کی نسبت کی, اور اللہ ان کے ماں باپ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا اس لیے اللہ کو بھی اس میں شامل کیا. پہلے میں عیب دار بنایا تو حضرت خضر نے اپنی طرف نسبت کی, اللہ کو کشتی کو توڑنے والا نہیں ہے, اپنی طرف یہ بے ادبی ہوتی تھی. تو ہر جگہ پر ادبن خضر علیہ السلام نے وہ لفظ استعمال فرمایا ذالک تاویل, یہ تفسیر ہے ہمارے علم حاصل کرنے کی سفر کی. استاد اپنے طالب علم سے کہہ رہے جاؤ فارغ ہو گئے تم لوگ, اب تمہاری پگڑی پہنو, تم آگے نہیں چلو گے, جاؤ. ما لم تست علی صبرا, اس لیے کہ تم صبر نہیں کر سکے. اگر تم صبر کرتے تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی, جس کو علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہاں پر نقل فرمایا ہے. خیر, اب آئندہ انشاءاللہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے, دوسرا واقعہ یہ اب سورہ کہف کا. ذوالقرنین کون تھا اور اس نے پوری دنیا کا سفر کیوں کیا, اس نے یاجوج ماجوج کی دیوار کیسے بنائی وغیرہ, وہ آگے واقعات آ رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو بھی نیک اور صالحین میں سے بنائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک اور صالحین میں سے بنا دے, اللہ ہمیں نیک اور صالحین میں سے بنا دے. اے اللہ ہمیں گمراہ لوگوں میں سے نہ بنانا, گمراہ لوگوں میں سے نہ بنانا. اے اللہ تیرے صالحین بندوں میں سے بنا دے, ذاکرین بندوں میں سے بنا دے, تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے. اے اللہ دنیا میں بھی صالحین میں سے بنا, اور قیامت میں اٹھائے تو صالحین کے سار اٹھا لینا. اے اللہ شہداء اور نیک اور انبیاء علیہ السلام کے سار اٹھا لینا. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما, ہماری زندگیوں میں اولادوں میں گھروں میں سکون نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں تیرے قرآن کی محبت میں, ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کی مغفرت فرما.
فرما، اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، ہمارا بولنا قبول فرما، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ پہنچا رہے ہیں ان پہنچانے والوں کو بھی قبول فرما، لوگ سن رہے ہیں تفسیر صالح پر، اے اللہ سب کے سننے کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ریسیور کے ذریعے سے گھروں پر سننے والوں کی مغفرت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی مغفرت فرما، جو قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں جہاں کہیں بھی، اے اللہ قرآن کی برکات ان سب کو نصیب فرما، قرآن کی رحمتیں انہیں نصیب فرما، قرآن کی برکتیں نصیب فرما، قرآن کی نورانیت ہمیں نصیب فرما، ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشانیاں لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی مشکلوں کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو زیادہ جانتا ہے ہماری اعلی اولاد کی، اور جو بھی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اور ہمارے راستوں کو آسان فرما دے۔ دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اعلی اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمتک۔